அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா முஹம்மதில் அமீன். ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஹாத்தீன் ஹஜ்ரத், ஹம் மீசான் ஹிஸ்ஸா துவம் மே கானூன் மாஷரத் கா முதாலா கர் ரஹே ஹே. யே இஸ் ஹிஸ்ஸே கா தூஸ்ரா பாப் ஹே. முபாஷரத் கே ஹுதூத் கே பாத் அப் ஈலா கா உன்வான் ஹே. யே ஈலா க்யா சீஸ் ஹே, ஆயே இஸ்கோ சமஜ்தே ஹே. ارشاد فرمایا ہے للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. یہ سورہ بقرہ کی 226-227 آیات ہیں اور بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے. ترجمہ یہ ہے, ان لوگوں کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں, پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے. میں نے لکھا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے. یہ جو الفاظ ہیں للذین یولون من نسائہم, تو اس میں ایلا کا حکم ہے. یولون ایلا ہی سے فعل استعمال ہوا ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے. یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے, یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ اصطلاح عربوں کے ہاں رائج تھی. یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے. یعنی عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا, کوئی خاص اشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی, یا یہ بھی ممکن ہے کوئی صوفیانہ تکشف کے تحت ایسا کر بیٹھے تو قسم کھا لی کہ اب میں بیوی سے زن و شو کا تعلق نہیں قائم کروں گا. اس طرح کی قسم اگر کھا لی جائے تو اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے, اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقویٰ کے منافی ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں بیوی کا یہ حق ہے, جیسے میاں کا حق ہے ویسے ہی بیوی کا حق ہے کہ یہ تعلق قائم رکھا جائے. تو اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس معاہدے کے خلاف ہے جس پر اس تعلق کو قائم کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقویٰ کے منافی ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے. یعنی چلیے غصہ آ گیا, آدمی کے اوپر ایک خاص طرح کے اشتعال کی کیفیت طاری ہو گئی, یا اس نے کوئی اس طرح کا ارادہ کر لیا, تو فرمایا کہ اس کے لیے چار مہینے کی مدت ہے. شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے, یعنی بس زیادہ سے زیادہ یہی مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. ہمارا دین, میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دین فطرت ہے, یعنی غصہ آ گیا, قطع تعلق کر لیا, معاملات ختم کر لیے, یہ بھی تو بیان ہوا ہے نا. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر عورت سے نشوز کا اندیشہ ہے, سرکشی کا اندیشہ ہے, تو پھر سزا کے طور پر بھی اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور فطرت ہی کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بس چار مہینے, یعنی اگر غصہ بھی ہے, اشتعال بھی ہے, واقعی کوئی وجہ بھی موجود ہے, تو پھر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. معلق رکھنے کی اجازت اس سے آگے نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے. شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے, یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دے. یعنی اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مہینوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ تعلق قائم نہیں کروں گا, تو یہ غیر محدود مدت کے لیے نہیں ہو سکتا. घरेलू ज़िंदगी में इस तरह की नाचाकी के मौके आ जाते हैं और आदमी बाज़ औक़ात इस तरह के फ़ैसले भी करता है। और मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात इस्लाह के लिए करता है, बाज़ औक़ात मजर्रद इश्तियाल होता है, गुस्सा होता है, ये सब अहवाल इंसान पर गुज़रते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तवज्जो दिलाई कि बीवी अगर पसंद नहीं रही है, मामलात बहुत बिगड़ गए हैं, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर बेहतर है कि तलाक दे दीजिए, लेकिन मुअल्लक रखने की कोई वजह नहीं है। और इसके लिए 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी। पहली सूरत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो गफूर रहीम है, यानी अगरचे ये कसम हक तल्फी के लिए खाई गई थी, यानी होना नहीं चाहिए था। ये कुरान मजीद के अल्फाज से वाज़े है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसी कसम खानी नहीं चाहिए थी। कोई वजह नहीं है कि जिस ताल्लुक़ की बुनियाद पर यह रिश्ता कायम है उसी को मुनक़ते कर लिया जाए। और मुनक़ते करना एक तो अमलन है, कसम खा ली जाए, यानी गोया अपने ऊपर ये पाबंदी आयद कर ली जाए, तो ये हक तलफ़ी है। यानी अगरचे ये कसम हक तलफ़ी के लिए खाई गई थी और इस तरह की कसम खाना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाह कर ली जाए तो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देंगे। यानी अब जब ये तवज्जो दिलाई तो फिर आदमी का रवैया क्या होना चाहिए, उसके परवरदिगार ने यह बता दिया है कि रजू कर लें। यानी ये मामला इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर 4 महीने तक भी कोई इरादा तब्दील नहीं हुआ है तो फिर फैसला कर लीजिए कि आपको मुस्तकिल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर लेनी है, यानी तलाक दे देनी है। लेकिन इस तरह मुअल्लक रखना ये अदल के ख़िलाफ़ है, इंसाफ के ख़िलाफ़ है, बिर्रु तक्वा के ख़िलाफ़ है। इसमें ज़ाहिर है कि शौहर कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा करेगा, वो अलग से मौजूद है कुरान मजीद का हुक्म कि जब कोई कसम तोड़नी पड़े, यानी कसम अगर गलत भी खा ली है, तो चूँकि ये अल्लाह की कसम खाई जाती है, अल्लाह को गवाह ठहराया जाता है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है, बाजीचा अतफाल नहीं है। अगर कसम तोड़ी है तो अब उसका कफ़ारा अदा कीजिए। दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है, यानी आदमी ने ये महसूस किया कि नहीं, मैं अब निभा नहीं कर सकता, मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि तलाक ही होगी। दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है कि अल्लाह समीउ अलीम है, यानी अगर तलाक का फ़ैसला कर लिया है तो उसमें अल्लाह का कानून और उसके हुदूद व कयूद हर हाल में पेश नज़र रहना चाहिए। यानी अब तलाक देनी है तो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके कायम करदा हुदूद के अंदर ये फ़ैसला करना है। अल्लाह हर चीज़ को सुनता और जानता है, किसी के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वह हरगिज़ उससे छुपी ना रहेगी। यानी ये तवज्जो दिलाइए, चूँकि घरेलू ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान पर जब गुस्से या इश्तियाल की कैफियत होती है तो वो हुदूद इलाही को भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता कि वो एक परवरदिगार के सामने जवाबदेह है और उसकी खलबत के मामलात को भी वो देख रहा है आसमानों पर, और एक दिन उसके सामने जाना है और वहाँ मुआखज़े से दो चार होना है। दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है कि अल्लाह समीउ अलीम है, यानी अगर तलाक का फ़ैसला कर लिया है तो उसमें अल्लाह का कानून और उसके हुदूद व कयूद हर हाल में पेश नज़र रहने चाहिए। अल्लाह हर चीज़ को सुनता और जानता है, किसी के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वह हरगिज़ उससे छुपी ना रहेगी। इससे मालूम हुआ कि उज़्रे माकूल के बग़ैर, यानी ये इला का हुक्म है, कसम खा लेने की सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि 4 महीने की मोहलत है, कसम तोड़ दो, कफ़ारा अदा करो और कसम तोड़ दो। लेकिन अगर मामला वहाँ पहुँच गया है कि अलहदगी है, तो फिर मुअल्लक रखने की कोई वजह नहीं, फिर तलाक दे दो, वो औरत फिर अपने लिए कोई दूसरा घर बना लेगी। इससे मालूम हुआ कि उज़्र माकूल के बग़ैर बीवी से इज़दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ते कर लेना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं। कोई उज़्र है उसको दोनों फरीक महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अगर कोई माकूल उज़्र नहीं है और इस तरीके से इश्तियाल में आकर, गुस्से में आकर कस्में खाली हैं, तो नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये बात उससे निकली कि किसी माकूल उज़्र के बग़ैर बीवी से इज़दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ते कर लेना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि इसके लिए अगर कसम भी खा दी गई है तो उसे तोड़ देना ज़रूरी है। ये हुक्म दिया गया इसमें। यानी इला क्या है? ज़नो शौ से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लेना, ज़नो शौ का ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लेना। फरमाया कि इसको हर हाल में तोड़ देना चाहिए, ये औरत का हक है, और इसे अदा न करने पर दुनिया और आखिरत दोनों में शौहर को मुजरिम करार दिया जा सकता है। अब जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने इधर ये बात कही है तो यही मामला बीवी का भी होगा। यानी अगर शौहर को ये कहा है कि वो इज़दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ते नहीं कर सकता, किसी माकूल उज़र के बग़ैर मुनक़ते नहीं कर सकता, یہ عورت کا حق ہے، یہ رشتہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فطرت کے اس دائیے کی تسکین مقصود ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو، اس وجہ سے یہ اس کو حق نہیں ہے۔ تو یہی بات الٹ کر کہی جائے گی کہ بیوی کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، یعنی اس کے لیے بھی یہی پابندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہاں جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک حکم بیان ہوتا ہے، اس حکم کی علت ہمارے سامنے بالکل بداہت کے ساتھ آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر دوسرے احکام بھی مترتب ہو جائیں گے، اور یہی تفقہ فی الدین ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات الفاظ میں ایک بات بیان ہوتی ہے، ان الفاظ سے ایک عقلی اقتضا پیدا ہوتا ہے، اس کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت میں کر چکا ہوں، تو وہ عقلی اقتضا بھی آپ سے آپ حکم کو شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بات کہی جاتی ہے ایک فریق سے، تو دوسرے فریق پر بھی اس کا اطلاق اسی طریقے سے ہو جائے گا، الا یہ کہ کوئی مانے ہو۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے قذف کا قانون ہے، اس میں مردوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے آپ مراد ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعض خاص اسالیب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی اسی کو بیان کیا ہے، یعنی یہ معاملہ ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روایت میں کیا بات ہوتی ہے۔ روایت کے اندر کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نیا عمل نہیں ہوتا، قرآن مجید جو مقدمہ قائم کر دیتا ہے اسی کے مضمرات روایت میں بیان ہوتے ہیں، اسی کے اندر بعض چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، اسی کے اندر بعض چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اسی سے بعض تقاضے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض اطلاقی معاملات سامنے آتے ہیں تو اطلاق کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ بیوی کا بھی ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دار رجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان الیہ لعنت الملائکۃ حتی تصبح، یہ بخاری کی روایت ہے، جب شوہر بیوی کو مقاربت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں، یہ چونکہ ایجاز سے نقل ہوتے ہیں، یہ بات شامل ہے کہ کسی عذر معقول کے بغیر، اگر کوئی معقول عذر ہے تو اس کی رعایت خود انسان کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ اس تعلق کی نوعیت یہ ہے، اس وجہ سے یہ مرد کا بھی حق ہے، یہ عورت کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا ہونا چاہیے، اور جب جب فطرت کے دائیات تقاضا کریں ادا کیا جائے، اگر اس معاملے میں کوئی حدود سے تجاوز ہوا ہے تو اس کے لیے ایک پورا قانون بیان کر دیا، یعنی مرد نے اگر یہ قسم کھا لی ہے تو پھر چار مہینے کی مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو یا اب رکھنا ہے تو رجوع کرے، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر طلاق دے دے۔ اس کے بعد زہار کا عنوان ہے، یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے۔ اس کے لیے جو آیات سر عنوان ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی آیات ہیں 2 سے 4 تک، اور سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرم من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، الذین یظاہرون منکم، یہ بھی اصطلاح ہے، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھے، یعنی پہلے اظہار کی شناخت بیان کی ہے کہ یہ ایک بری بات ہے، اس کے بعد اب حکم بیان کیا ہے، اور اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی قانون یہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ ہوگا، اظہار کیا ہے تو اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ پھر جسے غلام میسر نہ ہو اسے 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا ہوں گے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو فلوا کے مانو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، انہیں اللہ اور اس رسول کے منکر ہی توڑتے ہیں، اور اس طرح کے منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا۔ یہ متنبع کیا، ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے کچھ بے پرواہی ہو گئی، غفلت ہو گئی اللہ کے حدود کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے قائم کردہ حدود کے معاملے میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ گویا اللہ اور رسول کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اور فرمایا کہ اس طرح کے منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی تنبیہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مانا، اپنا نام ماننے والوں میں لکھوایا، اور اس کے بعد تمرد اور سرکشی کے ساتھ احکام کی خلاف ورزی کی۔ کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن یہ کہ انسان کو پرواہ نہ ہو کہ یہ حکم میرے پروردگار کا ہے یا پروردگار کے رسول نے دیا ہے۔ یہ اظہار کا حکم ہے، یعنی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سر عنوان ہے، یہاں ان کا ترجمہ رکھا۔ یہ اظہار کا حکم ہے۔ ایلا کی طرح اظہار بھی عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے، اب اظہار کو سمجھنا چاہیے۔ تو جس طرح ایلا کا طریقہ عربوں کے ہاں رائج تھا، قرآن نے اس کا حکم بیان کیا، اسی طرح اظہار کا طریقہ بھی عربوں کے ہاں رائج تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علیہ کا زہر امی، تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا ہے، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ یعنی عرب بعض اوقات غصے میں، اشتعال میں یہ کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کا زہر امی، تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علیہ کا زہر امی کے الفاظ زبان سے نکال دیے، یعنی زہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دینے سے ایسی طلاق پڑ جاتی تھی جس کے بعد بیوی لازماً شوہر سے الگ ہو جاتی تھی، یعنی یہ بڑی ہی شدید قسم کی طلاق تھی۔ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا، ایک تو ہے نا کہ بیوی کو طلاق دینا، اور ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ کہہ دیے تو بس اب تو کوئی امکان باقی ہی نہیں رہا ہے، اس نے ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگانے کے مترادف کرا دیا ہے۔ تو عرب جاہلیت میں یہ بات انتہائی شدید نفرت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس کے بعد تعلق ختم ہو جاتا تھا، یعنی اب اس طلاق میں تو کوئی رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ان کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایک تو وہ شریعت ہے جو اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں بھی وہ شریعت موجود تھی، طلاق کا ضابطہ تھا، اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، تو اس وجہ سے ان کے یہ سب چیزیں تھیں۔ اور ایسے ہی جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے فقہا نے بعض چیزیں بیان کر دی ہیں، اب وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے شریعت کے احکام ہیں دراں حال ہے کہ بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل ایسی صورتحال اظہار کی تھی، یعنی ایک فقہ بن گئی تھی اور وہ فقہ عرب جاہلی میں مانی جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اس کے بعد تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ رجوع بھی کیا جا سکے۔ قرآن نے یہ اسی کا حکم بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے کہ دین کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا جائے، اور دین کے ہر طالب علم کی، دین کے ہر عالم کی اصل ذمہ داری یہی ہے، یعنی جب دین میں کوئی تحریف ہو، جب دین میں کوئی انحراف پیدا کیا جائے، جب کوئی بدعت داخل کرنے کی کوشش کی جائے، جب کوئی نیا حکم وضع کیا جائے، جب کسی چیز کو اس کے صحیح محل سے ہٹا دیا جائے، تو لازم ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں نے حال ہی میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر بعض ان تصورات کی تردید کی ہے جو ہمارے ہاں بڑے شد و مد کے ساتھ دین کے نام پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد بھی اسلامی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ساری دنیا میں قائم ہونی چاہیے، یا ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جس نوعیت کی بھی ریاست ہو ہم اس کو بھی مشرف با اسلام کریں گے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، ان کے لیے کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہم جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیحیت کی روایت معمولی روایت نہیں تھی، یعنی پاپائیت کا پورا ادارہ قائم ہو گیا، رہبانیت کی پوری روایت قائم ہو گئی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے 575 سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا، اس نے یہ ہرگز قبول نہیں کیا کہ دین میں روایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ یہ بتا دیا کہ انجیل لاؤ، تورات لاؤ، اور بتاؤ کہاں سے تم نے یہ دین نکالا ہے، کہاں سے مسیح کی الوہیت کا تصور نکالا ہے، کہاں سے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، کہاں سے ان کی ماں کو خدا کی ماں بنا دیا ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں سے یہ سب چیزیں تم نے نکال کر خدا کے دین میں داخل کر دی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان کی نفی کر دی جائے۔ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، یعنی عربوں کے ہاں ان کی فقہ میں، جاہلی فقہ میں، زہار کے نتیجے میں ایسی طلاق پڑ جاتی تھی کہ رجوع کا بھی امکان نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ اسی کا حکم بیان کیا، یعنی زہار کا، کہ اس میں پھر اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے، یا اس کے کسی عضو کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتا ہے، تو اس سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، یعنی قرآن مجید نے اس کو اصل سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اس سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کی حرمت فطرت کا اقتضا ہے، ماں کی حرمت کی بنیادیں حقیقت میں موجود ہیں۔ تو یہ محض منہ سے آپ نے کہہ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قرآن نے اس بات کو نہیں مانا کہ کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے، ایسے ہی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ماں کا ماں ہونا ایک امر واقعی ہے، اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے، اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس طرح کی تشبیہ سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی بیوی اس کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اپنی جن بیویوں سے تم ظاہر کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ تو بات اصل میں جس چیز پر قائم تھی اسی کو تسلیم کرنے سے قرآن مجید نے انکار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے، یعنی یہ بالکل لغب بات ہے جو زبان سے نکالی گئی ہے، ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کوجائے یہ کہ وہ اسے زبان سے نکالے، اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا۔ یعنی ماں کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور بیوی کو ماں کہہ دینا یا ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا یا یہ خیال کرنا کہ گویا میں نے اس کو ماں قرار دے دیا ہے یا اب اس کو وہی حرمت حاصل ہو گئی جو میری ماں کو ہے، تو یہ فرمایا کہ بالکل بیہودہ، جھوٹی اور لغب بات ہے، اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اس طرح کی خلاف حقیقت بات منہ سے نکال بیٹھے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ یہ چونکہ لوگوں کی عادات کا معاملہ ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیہات میں کسی آدمی کی جیسے کچھ چاہیں اصلاح کر لیں، لوگوں کے لیے گالیاں تکیہ کلام بنی ہوتی ہیں پنجاب کے دیہات میں، اور وہ بات پر بات گالی دیتے ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ عربوں کے ہاں بھی تھا، گویا غصے میں آ گئے تو کہنا ہی ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی۔ تو یہ بات فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے، اس کے اندر رجوع کا جذبہ ہے، تو اللہ درگزر فرمائے گا، اگرچہ یہ بات بڑی بےہودہ بات ہے اور نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تیسری بات یہ واضح کی گئی کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بس رجوع کر لو بات ختم ہو جائے گی، نہیں فرمایا کہ نہیں، یہ ایسی بات ہے، ایسی بےہودہ بات ہے کہ جس کے اوپر تنبیہ ہونی چاہیے۔ انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر تنبیہ کی جائے اور کفارہ عائد کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو تصور پہلے ذہن میں موجود تھا وہ مسلسل خلجان کا باعث بنا رہتا، یعنی اس کی خلش باقی رہتی کہ یہ میں نے کہا تھا، اچھا پھر میں نے لوٹا لیا، تو ایک طریقہ مقرر کر دیا تاکہ پاکیزگی کا احساس بھی اسی طریقے سے لوٹ آئے۔ تیسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تادیب کی جائے تاکہ آئندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو، یعنی یہ عادت ختم ہو، دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ منہ سے نکالے تو اسے معلوم ہو کہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، یعنی رجوع بھی کرے، اس تصور کو بھی ختم کرے، اور رجوع سے پہلے کفارہ ادا کرے۔ یہ کفارہ درج ذیل ہے، کسی گناہ کو جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہی سزا مقرر کرتے ہیں، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے، یہ کفارہ درج ذیل ہے۔ ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے، وہ میسر نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس میں دیکھیے، سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنا چاہا، اس کے لیے آخری احکام بھی دے دیے، لیکن اس کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئی وہ تدریجی تدابیر تھی۔ چنانچہ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ جب اس طرح کے جرائم ہوں تو ان کا کفارہ مقرر کر دیا جائے۔ اس پر ایک نوٹ ہے، اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے، یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیات میں وہ رقبہ ہے، اور الفاظ یہ ہے کہ کالو ثم یعودون لما کالو فتحریر رقبہ من قبل یتماسا۔ اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گردن کے ہیں، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لونڈی یا غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کیا جائے وہ مرد ہو لازماً، نہیں، لونڈی آزاد کی جائے، غلام آزاد کیا جائے، کفارہ ادا ہو جائے گا، دونوں میں سے جو بھی میسر ہو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے جو اقدامات اسلام نے کیے یہ بھی انہی میں سے ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بات کی دونوں صورتوں پر مقدم رکھا ہے، یعنی روزوں پر بھی اس کو مقدم کیا ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی مقدم کیا ہے۔ پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، غلامی ختم ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہی دونوں صورتیں باقی رہ گئیں، یعنی اب یا تو روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، غلامی ختم ہو گئی۔ یہ اسی لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوں اور پھر اس کے بعد غلامی کے پیدا ہونے کا راستہ بند کیا جائے۔ جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا وہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ وہ میسر نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ پے در پے کے لیے اصل میں متتابعین کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر 2 مہینے کے روزے پورے ہونے سے پہلے کسی شخص نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اسے اثر 9 پورے روزے رکھنا ہوگا، یعنی متتابعین ہونے چاہیے پے در پے، ایسا نہیں ہے کہ 10 رکھے پھر وقفہ کر لیا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل اگر اس کی صحیح روح کے ساتھ کرو گے تو اس سے اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان محکم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کسی غلطی کی تلافی اس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایمان و عقیدہ میں رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں مقصود ہیں، تلافی بھی ہو اور ایمان اور عقیدے میں رسوخ بھی پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔